الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سالتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 یہ دو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ کی آمد اور آپ کے میثاق کا جو وعدہ لیا گیا انبیاء سے اس کا ذکر ہے. اس ماہ مبارک میں آپ نے بڑے بڑے علماء سے یہ آیت کریمہ کئی بار سنی ہوگی اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں نہایت بہت سارے نکات بیان فرمائے ہوں گے اور یقیناً انہوں نے کسی پہلو کو تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا ہوگا. ہو سکتا ہے جو کچھ میں بیان کروں یہ سب کچھ آپ سن چکے ہوں، لیکن بہرحال جو ہے آج چونکہ حضرت شاہ صاحب نے مجھے کوئی خاص موضوع نہیں دیا تھا تو کہنے لگے جس پر مرضی بول لیں، تو یہ موضوع آپ نے سنا ہوا ہوگا، لیکن بہرحال ہم اپنے معافی ضمیر جو کچھ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس کے فضائل محاسن آپ حضرات نے علماء سے سنے ہوں گے. نہایت ہی یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. ہاں جی. اور موسم بہار جب آتا ہے تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور یہ پھر اس لیے اس مہینے کو ربیع کہا گیا کہ ربیع کا معنی کیا ہے؟ بہار. اور یہ آتا بھی بہار کے موسم میں ہے. کبھی نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا ایسے موسم میں آئے. جب تو یہ بہار کے موسم میں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہار کا موسم تھا, مہینہ بھی بہار کا تھا ربیع الاول. تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ یہ ایک بہار نہیں, تین بہاریں جمع ہو گئی. ایک تو جو موسم مہینہ ربیع الاول کا, بہار کا مہینہ آیا بھی بہار کے موسم میں, اور اس کے اندر پھر ایک اور بہار آئی. علی سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے. تو بہار فی بہار فی ربیع فی ربیع فی ربیع. ربیع سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بہار ہیں پورے جہان کی, پوری دنیا کی, پورے عالم کی. ربیع فی ربیع فی ربیع یعنی نور فوق نور فوق نور. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے. یہاں جو ہے بڑی لوگ جو ہے اس باس میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف جو ہے اس کا منانا جائز بھی ہے یا نہیں. جو نہیں مناتے اس میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ, نیک صالح عبادت گزار, صاحب علم اور متقی پرہیزگار مسلمان کہلانے والے, کلمہ پڑھنے والے اچھے اچھے لوگ ہیں. اور جو مناتے ہیں وہ بھی الحمدللہ اچھے اور نیک اور صالح لوگ ہیں. دونوں طرفوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اور جو علماء ہیں وہ اگر اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو عوام سے زیادہ وہ اچھا سمجھ سکتے ہیں. لیکن عوام بیچارے جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں جو میلاد شریف نہیں مناتے. یار یہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے نیکی کرنے کے گناہ میں پڑ جائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے, اس کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے میلاد شریف کا, اس کا ذکر کہیں حدیث میں نہیں ہے, یہ صحابہ کرام نے نہیں منایا, تو یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں. جس طرح کے لوگ آج مناتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا کام کرتے کرتے گناہ میں پڑ جائیں. تو تحقیق کرنا اچھی چیز ہوتی ہے, زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ ضرور باہر نکلو جناب, جلوس نکالو, میلاد شریف مناؤ, سلام پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو, حضور کے لیے ذکر کرنے کے لیے جھنڈیاں لے کر باہر نکلو, جھنڈے لے کر باہر نکلو, گاڑیوں کو سجاؤ. زبردستی تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے, دل مانتا ہے, تو پھر آدمی جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ کس حد تک جائز ہے. دونوں طرف سے دلائل دیتے ہیں. جو لوگ مناتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے بہت سارے دلائل لے کے آتے ہیں, جو نہیں مناتے وہ بھی قرآن و حدیث سے آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی درمیان میں رہ کر سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے. آج انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی.
پانچ سنتیں ہیں, پانچ طریقے ہیں جس سے ہم اپنے مذہب پر چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. ایک مسلمان سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں. جب قرآن میں موجود ہے اور اس کے کرنے کا حکم ہے, یا قرآن میں وہ چیز اس کا ثبوت ملتا ہے, تو آدمی الحمدللہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے, ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس کو سنت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے, اللہ نے کیا کیا ایسے موقع پر اور اس کا کیا حکم ہے. دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کیا فرمایا, آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں کیا کام کیا, جیسے سنت کی سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری، جو کام آپ نے خود کیا ہے وہ کیا ہے؟ سنت فعلی، یا آپ نے خود یہ کام کیا ہے، آپ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، آپ نے وضو کیا، تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا آپ نے ایسے وضو کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، پانی پیا ہم نے دیکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے روزہ رکھا، تو یہ سنت فعلی ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے. ایک ہے سنت قولی کہ آپ نے حکم فرمایا کہ لوگوں ایسے کرو، یہ سنت قولی ہے. ایک سنت تقریری ہے کہ آپ نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس پر آپ ایگری ہوئے، راضی ہوئے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور اس کو رد نہیں فرمایا، اس کو منع نہیں فرمایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریری. تو یا تو اللہ تعالی کے فعل سے، اللہ کے قول سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی سنت سے کوئی چیز ثابت ہو، دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تیسرا ہے کہ پہلے انبیاء کی کوئی سنت ہو، پہلے انبیاء نے کوئی کام کیا ہو، تین، اور چوتھا صحابہ کرام نے کوئی کام کیا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدو علیہ بن نواجز، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر لازمی ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی عدو علیہ بن نواز، جیسے کپڑا ہے نا، اس کو یہ داڑیں جو ہے نا نواجس، یہ داڑیں، یہ حصے ہیں نا، یہ نواجس ہیں. اگر آپ یہ کپڑا سامنے والے دانتوں سے پکڑے اور ایک زور والا آدمی کھینچے تو کپڑا تو پھٹے گا یا نہیں، اس کے دانت نکل آئیں گے باہر، لیکن اگر وہ داڑوں سے پکڑے گا تو کپڑا پھٹ جائے گا لیکن وہ جو ہے نا اس چھوٹ نہیں سکے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ عدو علیہ بن نواجس، میرے صحابہ خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اس کو نواجس سے پکڑو، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ کوئی آپ سے جتنا مرضی زور والا آدمی دلائل دے کر وہ چھڑانا چاہے تو وہ تھک جائے، وہ چیزیں پھٹ جائیں، لیکن وہ اس آپ اس کی گرفت جو ہے صحابہ کی سنت والی وہ آپ نہ چھوڑ سکے اس کو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی چیز ثابت ہو، یہ ہے. یہ چار سنتیں ہوگی، اور پانچویں سنت ہے عامۃ المسلمین، صحابہ کے بعد والے آنے والے لوگ جو ہیں ان کا طریقہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میلاد شریف جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ ان پانچ سنتوں سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ پانچ سنتوں سے ثابت ہے تو پھر اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ان پانچ سے ثابت نہیں ہے تو پھر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ جی وہ کہے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کیا قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد شریف کے بنانے کا کہیں ذکر ہے یا نہیں. سورہ یونس میں ایک آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اپنے امتیوں کو فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو، وبرحمت ہی، اور جب اس کی رحمت تمہارے پاس آ جائے تو پھر کیا کہو؟ فل یفرحو، پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی منایا کرو. ایک مقام پہ آیا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی نہ مناؤ، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک مقام پہ یہ فرمایا لا تفرح، خوشی نہ مناؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس مقام پہ فرمایا کہ خوشی مناؤ، تو معلوم ہوا کہ دو موقع ایسے ہیں، ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں خوشی نہیں منانی چاہیے، اللہ پسند نہیں فرماتا، اور ایک موقع ایسا ہے کہ جس پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے. جس مقام پر خوشی منانے کو پسند نہیں فرماتا وہ یہ ہے کہ جب تم تکبر کی حالت میں، غرور کی حالت میں، اور اسراف اور فضول خرچی کرتے ہوئے، اور دنیا داری میں اپنے آپ کو شو اپ کرتے ہوئے، اور ریاکاری کرتے ہوئے، گناہوں کی حالت میں خوشی مناؤ تم، ایسی خوشی کو فرماتا ہے رب کہ ایسی خوشی نہ مناؤ. ایسی خوشی کو اللہ پسند نہیں فرماتا جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہو، اس کے لیے فرمایا کہ خوشی نہ مناؤ، اللہ ایسی خوشی کو پسند نہیں فرماتا. اور جہاں فرمایا کہ جب میرا فضل تمہارے اوپر ہو جائے، جب میری رحمت تمہارے اوپر ہو جائے، تو تم خوشی مناؤ. بلکہ صرف یہ اب دیکھو کہ فضل فرمایا، فضل سے مراد کیا، جب میرا فضل ہو جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم دے دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ کا ہم نے آپ کو سکھا دیا، یعنی آپ جانتے ہیں. وَعَلَّمَكَ کا سکھا دیا تمہیں، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. تو آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام فضل اللہ بھی ہے، اللہ کا فضل. یہ حضور کا اسم گرامی ہے. صاحب دلال خیرات نے لکھا ہے کہ اللہ کا حضور علیہ السلام کا ایک نام فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے آپ. اور اگر حضور اللہ کا فضل ہے تو رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. کہ جب آپ کے پاس اللہ کا فضل آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور اللہ کی رحمت آ جائے، قرآن کریم آ جائے، تو کیا کرو؟ تم خوشیاں مناؤ. اور اگر رسول اللہ سے مراد رحمت ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی رحمت للعالمین بھی ہے. اگر آپ کے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو فضل سے مراد قرآن کریم ہے. تو اللہ حضور آپ فضل اللہ بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے تو تم کیا کرو؟ فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرو گے، یا جو کچھ تم نے جمع کر لیا ہے، یا مرتے وقت تک جو کچھ تم جمع کرو گے، کیا؟ جتنی نمازیں پڑھ لو گے زندگی میں، جتنے زکات صدقات خیرات کر لو گے، جتنے حج کر لو گے، عمرے کر لو گے، قرآن کریم کی تلاوت کر لو گے، تسبیح و تحلیل کر لو گے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو گے، تبلیغ اور جتنے بھی نیکیوں کی قسمیں ہیں، یہ سب جمع کر لو گے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ تمام نیکیاں تمہاری زندگی کی ایک طرف، اور اس فضل اور رحمت پر خوشی منانا یہ سارا اس سے بڑھ کر ہے. ہوا خیر، قرآن فرماتا ہے ہوا خیر، یہ خوشی منانا جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے، یہ خوشی منانا ہوا خیر، یہ کئی درجے افضل ہے اس سے، مما یجمعون، جو تم نے ساری زندگی جمع کیا ہے. تو اس آیت کریمہ سے جو ہے صاف واضح ہوا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے، اس پر آدمی صرف خوشی منا لے، صرف خوشی منا لے، چاہے وہ تھوڑی خوشی منائے، زیادہ خوشی منائے، دل سے خوشی منا لے. یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ساری زندگی کی نیکیوں والی پونجی سے یہ نیکی بڑھ کر ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کون سی ایسی نعمت اور فضل اللہ کا اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سب سے بڑی ہے، اللہ کے کتنے فضل ہمارے اوپر ہیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں صحت دی ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اگر اس نے اولاد عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے اگر حسن و جمال میں دیا ہے اور کسی قسم کا عیب نہیں رکھا، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، نعمت دی ہے، اس نے رہنے کا مکان دیا ہے، کھانے کے لیے اس نے طعام دیا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اولاد، بیوی، بچے، خیش اقربا، عزیز و اقارب، آنکھیں، آپ گنتے چلے جائیں، اب گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تو سوا تم شمار نہیں کر سکتے. اپنے جسم کے اندر جو اس نے انعام تمہیں عطا فرمائے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، اب تم گنتے جاؤ اس کو، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ مجھ سے $50,000 لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے، کون آدمی جو $50,000 لے کر اس کی آنکھیں دے دے گا، یا اپنے ہاتھ دے دے، یا اس کو اپنا دل نکال کر دے دے، یا اپنا کوئی بھی اپنے جسم کا حصہ دے دے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالی نے کتنی نعمت رکھی ہے، پھر اس جسم کی بقا کے لیے کتنی نعمت عطا فرمائی ہے، پھر خیش اقربا، والدین، عزیز و اقارب، نعمت ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. آپ میں سے اگر کسی کو کہے کہ میں آپ کو یہ بلڈنگ دے دیتا ہوں، یہ مکان دے دیتا ہوں، دنیا کی اتنی دولت دے دیتا ہوں، مجھے ایمان دے دو، ذرا غریبان میں جھانک کر دیکھو، کوئی آدمی بھوکا مر جائے، بیماری میں مر جائے، قسم پرسی کے عالم میں مر جائے، مشقت اور تکلیف میں مر جائے، لیکن ایمانی غیرت انسان کو یہ کسی اس طرف نہیں آنے دے، سوچنے میں نہیں دیتی کہ میں اپنا ایمان کسی کو دے دوں. اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، اللہ کا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں، بخاری شریف میں یہ حدیث منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کی نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے. ایک تو یہ کہ نعمتیں گنی نہیں جا سکتی. وہ فرماتے ہیں نعمت اللہ سے مراد کیا ہے، جیسے فضل اللہ سے مراد حضور ہیں، نعمت اللہ سے مراد بھی حضور ہے، اللہ کی نعمت. تو جب اللہ کی نعمت آئے تمہارے پاس، اللہ کا فضل آئے، تو تم خوشی مناؤ. تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تم ان کی آمد پر خوشی مناؤ. یہ قرآن ہمیں فرماتا ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ الدحیٰ کی آخری آیت، جب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت آئے تو فحدث، پھر خاموش نہ بیٹھو، اس کا چرچا کر، اس کا چرچا کرو. کس کو؟ اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اپنے گاؤں والوں کو بتاؤ، اپنے شہر والوں کو بتاؤ، اپنے ضلع والوں کو بتاؤ، اپنے صوبے والوں کو بتاؤ، اپنے ملک والوں کو بتاؤ، پوری دنیا کو بتاؤ. فحدث، اس کا چرچا کرو، جہاں تک بھی تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے، جہاں تک تم اس نعمت کا چرچا کر سکتے ہو. اما بنعمت رب کا فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور جب نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم ہے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تم نکلتے ہو اور کہتے ہو کہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نعمت ہے. ان کے چرچے کے لیے تو ہمیں پوری دنیا میں جانا چاہیے، ان کے چرچے کے لیے تو پورے عالم اسلام اور عالم جو کفار کے جہان ہیں، شہر ہیں، ان میں بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا چاہیے. پھر ایک مقام پہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن مناؤ. ہاں جی، وَذَكِّرْهُمْ، لوگوں کو یاد کراؤ، ذکرہم، ان کو یاد دلاؤ. کون؟ اللہ کے دن. ہاں، کیا جس دن اللہ پیدا ہوا وہ دن یاد کراؤ، یا خدا نخواستہ جس دن اللہ کی شادی ہوئی وہ دن یاد کراؤ؟ کوئی دن تو ہمیں بتاؤ کہ اللہ کا دن کون سا ہے. ہاں جی، جب قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا چرچا کرو، اللہ کے دن لوگوں کو یاد کراؤ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ، تو اللہ کے دن کون سے ہے؟ آپ سے کہیں کہ جی آپ اپنے دنوں کا چرچا کریں، تو تو آپ کہیں گے جی اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں میرے والدین اس دن کی خوشی منائے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جس دن ہماری منگنی ہوئی وہ ہمارا خوشی کا دن ہے کہ ہماری شادی ہوئی وہ خوشی کا دن ہے، اور جس دن ہماری گریجویشن ہوئی وہ ہمارا اچھا دن ہے یادگار دن ہے، جس دن ہم کسی حضرت صاحب سے بیعت ہوئے، جس دن ہم نے کسی عالم کی زیارت کی، جس دن ہم نے پہلی نماز پڑھی، جس دن ہم نے حج کیا، جس دن ہم نے قرآن مجید حفظ کیا، جس دن ہم عالم بنے، یا جس دن اللہ نے ہمیں اولاد دی، یعنی گنتے جاؤ بے شمار دن ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کے دن ہیں، لیکن جب اللہ سے کہا جائے کہ اللہ کے دن مناؤ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ رب جو فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دن مناؤ، اللہ کے دنوں کا چرچا کرو، وہ کون سے دن، اللہ نے کون سا کام اس دن کیا جو اس کی یادگار ہے؟ اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، حدیث کے شرح فرماتے ہیں، مثال کے طور پر جو علامہ کسترانی ہیں وہ شار بخاری، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا دن منا رہے ہیں، دس محرم کا دن منا رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا ان کو، آپ نے پوچھا کہ یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو آج، کیا وجہ ہے؟ ان کا جی ہم اس دن کو منا رہے ہیں جس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور دریا کے دو ٹکڑے کیے، دریا کے اندر رستہ نکالا، اور ہم فرعون سے نجات حاصل کر کے ہم دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے، فرعون غرق ہوا اور ہمیں اللہ تعالی نے مصر پر قبضہ دیا، اور ہم اس سلیوری سے اور غلامی سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے ہم نے نجات پائی، ہم اس لیے یہ دن عاشورہ کا دن جو ہے اللہ کی نعمت کے طور پر مناتے ہیں، اور اس سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں بھی یہی ذکر ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کا ذکر ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا نیر سے پار لے گئے، تو اللہ کا دن کون سا ہے؟ جس دن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے یہ نعمت فرمائی کہ ان کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیو تم موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے ہو، نحنو احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کی خوشی منائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، تم اس یہ دن تم مناؤ، لیکن یہود سے ہٹ کر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت میں دو روزے رکھو، یہ وجہ ہے دو روزہ رکھنے کی، نویں اور دسویں کی، یا دسویں اور گیارہویں کی، کہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کا دن مناتے ہیں، اللہ کا دن کون سا؟ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس قوم پر اللہ کا فضل ہوا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ان کو ملی، اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا دن ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر فرعون کے عذاب سے نجات پائے تو وہ اللہ کا دن ہے، اور جس دن پوری نسل انسانی، پوری مخلوق جس کو رحمت نصیب ہو وہ اللہ کا دن نہیں ہوگا؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو شیطان رویا، شیطان زندگی میں چار مرتبہ رویا ہے، اور ایک وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، شیطان اس دن رویا ہے، ہاں جی، ایک دن وہ رویا لمبا اخبتا، جب وہ جنت سے نکالا گیا شیطان، اس دن رویا ہے، پھر وہ رویا ہے جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اس دن رویا کہ یہ اتنی عظیم سورت ہے، اور ان چار دنوں میں ایک وہ دن ہے جس دن وہ رویا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ جبریل سے لے کر شیطان تک ہر مخلوق کو نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا ہے، حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل تمہیں میری رحمت سے کیا حصہ ملا، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، نوح علیہ السلام پر وحی لایا، شیس علیہ السلام پر وحی لایا، ابراہیم علیہ السلام پر لایا، موسیٰ و عیسیٰ پر لایا، یعقوب و یوسف پر وحی لایا، علیہم الصلوۃ و تسلیمات تمام انبیاء پر وحی لایا، لیکن میں اپنے خاتمے سے ڈرتا تھا کہ کہیں شیطان جیسا میرا خاتمہ نہ ہو جائے، میں ڈرتا تھا کہ شیطان بھی معلم الملکوت تھا، زمین اور آسمان کے ہر چار انچ پر اس نے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے انڈر تھے، اور یہ جن ہو کر اتنا نیک تھا، اتنا صالح تھا کہ اس کو بجائے زمین کے اس کو آسمانوں پر بلایا گیا، یہ وہاں رہا کرتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی توہین کرنے اور ان کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں یہ ملعون ہوا. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر رہتا تھا ہمیشہ، لیکن جب میں آپ پر وحی لایا تو اس دن اللہ تعالی نے مجھے وعدہ فرمایا میرے ساتھ، اور مجھے یقین ہوا اس دن کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ جبریل امین، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا ہے. اور میں تمام کا ذکر تو نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. شیطان کو ہر روز ایک تھپڑ لگتا تھا، فرشتے کی ڈیوٹی تھی کہ شیطان کو تھپڑ روزانہ مارنا ہے، اور اس تھپڑ سے وہ پورا دن جو ہے درد سے کرلاتا اور چیختا رہتا تھا. ایک دن اس نے عرض کیا اے اللہ، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور کائنات میں ہر فرد کو، ہر چیز کو، درختوں کو، نباتات کو، حیوانات کو، جمادات کو، آسمانی زمین مخلوق کو، زمین کی مخلوق کو، سمندروں کی مخلوق کو، کائنات کے ذرے ذرے کو تیرے رسول، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا ہے. کیا میں تیری مخلوق میں سے نہیں ہوں؟ رب نے فرمایا تو میری مخلوق ہے. تو کہا کہ پھر مجھے بھی اپنے محبوب کی رحمت سے حصہ عطا فرما. رب تعالی نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یہ تھپڑ جو روز لگتا ہے نا، یہ موقوف کرا دیا. تو جب شیطان نے یہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے شیطان کو یہ حصہ ملا کہ یہ تھپڑ اس کا موقوف ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، کیا ان کا دن منانا یہ اللہ کا دن نہیں ہے؟ تو قرآن اگر میں ایک پہلے پارے سے لے کر تیسویں تک ہر وہ آیت گنتا جاؤں، میں اسی ایک سنت پر رہوں گا. میں نے پانچ پانچ سنتیں آپ کو سنانی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ، اور خوشی مناؤ، اور اللہ کے دن مناؤ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا کیسے ہوتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح، یہ چرچا نہیں ہے، حدث کا لفظ ہے. حدث باہر نکل کر گھر والوں کو بتاؤ، شہر والوں کو بتاؤ، ملک والوں کو بتاؤ، پوری دنیا کو بتاؤ، جتنی بڑی نعمت ہے اتنا زیادہ چرچا کرو. یہ حدث ہے. وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کا ذکر کرو، ان کو یاد دلاؤ لوگوں کو، بار بار بتاؤ لوگوں کو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اسی ایسی حدیث کے تحت جو علامہ قصدانی نقل کی ہے، وہ مدینہ منورہ والی، اس کے تحت جو ہے شارح بخاری وہ فرماتے ہیں کہ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا ذکر ملتا ہے کہ جب ہر سال یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تو اگر وہ ہر سال روزہ رکھ کر اللہ کا دن مناتے ہیں تو ہم حضور کا میلاد ہر سال منا کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر سال کوئی حضور پیدا ہوتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہو گیا ہو گیا، اب حضور فوت ہو گیا وصال ہو گیا جی، اور کیا ہر سال منانا ضروری ہے؟ بھائی روزہ ہر سال یہود رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ ہمارے اوپر یہ نعمت تھی تو جب بھی سال میں وہ دن آتا ہم روزہ رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ہم زیادہ ان کو مانتے ہیں، لہذا تم ایک رکھو گے، ہم ہر سال دو روزہ رکھا کریں۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہر سال خوشی منانا یہ اس حدیث سے اشارتاً ثابت ہوا ہے، اور قرآن کی آیات میں ہے کہ اس دن کا چرچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نعمتوں پر خوشی منانے کا ذکر فرمایا۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حدیث میں یا کہیں اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فیہ ولدتو، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو کیا حضور ہر ہفتے پیدا ہوتے تھے؟ یعنی ہر پیر کو پیدا ہوتے تھے؟ ایک دفعہ جب آپ پیدا ہو گئے ایک روزہ رکھ لیا، آپ نے زندگی میں ایک ہی دن پیر کا روزہ رکھا ہے یا آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے؟ آپ بتائیے مجھے۔ ہاں جی، جن کو یہ تکلیف ہے کہ تم ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو، ادھر سرکار دو عالم تو فرما رہے ہیں کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، ہر پیر کو کیوں؟ اور مسلم کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، کسی کے اندر جرت نہیں کہ اس حدیث کا انکار کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدتو، اس دن میں پیدا ہوا۔ ہاں جی، اگر کسی منصف عقل مند عالم جو باوجود مخالفت کرنے کے حدیث کی تہ کو پہنچا ہے، تو مولوی صدیق حسن بھوپالی جو اہل حدیث مسئلہ کے اہل حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، بیسیوں کتابیں لکھی ہیں، علماء اہل حدیث جس کو اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں، اس نے الشمامت العمبریہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز حضور کا میلاد منائے، ہر روز حضور کا میلاد منائے۔
اگر
اگر ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منا سکتا تو ہر ہفتے منائے، ہفتے میں ایک دفعہ منائے، ہر ہفتے ایک دفعہ منائے۔ ہاں جی، تو حدیث کیا کہتی ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر پیر کو روزہ رکھا کہ اس پیر کو میں پیدا ہوا ہوں، جب بھی پیر ہٹ کے آتا ہے آپ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو موکے محدث کیا کہتے ہیں؟ وہ جو علامہ کیا نام ہے ان کا، بھوپالی صاحب، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اگر ہر روز نہ کر سکے تو ہر ساتویں دن حضور کا میلاد منائے، اور اگر ہر ساتویں دن نہیں کر سکتا تو ہر مہینے کو منائے، ہر مہینے کو نہیں کر سکتا تو ہر سال میں منائے۔ اب اپنے علماء کی باتیں بھی سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر روز کرے، اور دیگر علماء جو ہیں وہ بھی کرتے چلے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اس صورت میں بھی منایا۔ ایک اور مقام پہ حدیث پاک آتی ہے، وہ بھی سیاستہ میں حدیث ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے گفتگو کی، آپ کے نسب کے بارے میں، آپ نے ممبر بچھانے کا حکم دیا، ممبر بچھایا گیا، صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ من آنا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، حضور اللہ اور اس کا رسول بے تک، جن لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ حضور کو ارشاد فرمانے والے ہیں، فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاں جی، میں محمد عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اس حدیث میں اگر ڈیپلی آپ دیکھیں تو ایک اور اشارتاً ایک مسئلہ نکلتا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنان، سنا ہوا آپ نے واقعہ؟ نہیں سنا؟ کنان، کنان وہ جو طوفان میں ڈوب گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. سورہ ہود میں واقعہ آتا ہے نوح علیہ السلام کا، بیٹا بہت بڑا طوفان آئے گا، کشتی میں سوار ہو جا. کہنے لگے ابا جان میں بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بچا لیں گے. فرمایا آج کے دن تمہیں کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، اتنا بڑا عذاب آنے والا ہے. جب بیٹا ڈوبنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے. رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. بیٹا تھا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے، رب نے کیا فرمایا، تیرا بیٹا نہیں ہے. اگر سلبی بیٹا ہو، سلبی بیٹا ہو، ایمان پر نہ ہو، وہ نبی کی اصل نہیں ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے، وہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان پر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس مسئلے کو زیادہ جانتے ہیں. اگر حضرت عبداللہ مسلمان نہ ہوتے، اگر عبد المطلب مسلمان نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے ہیں انا عبداللہ ابن عبد المطلب، اتنے فخر سے نہ کہتے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. آپ نے فخر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب، میں کوئی جھوٹا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر فخر منانے لگ جائیں، کافر باپ اور کافر دادے کے لیے فخر کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب نہیں دیتا. اس لیے کہ جب خدا نوح علیہ السلام کو فرماتا ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، تو حضور کافر والد اور دادے کی طرف کیسے اپنی نسبت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، حدیث یہ بتاتی ہے ہمیں کہ حضور کے والد مومن تھے، حضور کے والد مومن تھے اور حضور کے دادا مومن تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں آدم سے لے کر عبداللہ تک، میں پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. میرے آبا و اجداد میں ایک بھی مشرک نہیں ہے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی زنا اور بدکاری کے گناہ میں مبتلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے خرج تو من اسلاب الطاہرات الى الارحام الطاہرات، اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَتَكَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تیرا رب تمہیں دیکھتا ہے. وَتَكَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک، جب آپ پورے آبا و اجداد کی پشتوں رحموں میں منتقل ہوتے رہے، تو رب نے تمہیں ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدے کرنے والے میں منتقل کیا. کوئی ایک بھی مشرک اور گناہگار اور مجرم اور جو ہے زانی اور بدکار نہیں رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ذکر کیا ہے، اپنی ولادت کا ذکر کیا. فرمایا میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو مخلوق کے دو حصے کیے، جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر قبیلوں کو تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے بہترین قبیلہ قریش میں رکھا، اور پھر قبیلوں میں جو گھر تھے ان گھروں کو تقسیم کیا، گھروں میں جو بہترین گھر بنی ہاشم کا تھا رب نے مجھے اس میں رکھا ہے. کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ یہ میلاد ہے. اب آپ کہو جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھنڈیاں لگائی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس نکالے تھے؟ کیا کوئی بسوں کو سجایا تھا؟ کوئی سائیکلوں کو سجایا تھا؟ کوئی موٹر سائیکلوں کو سجایا تھا؟ انہوں نے کوئی سٹیج بنا کر، انہوں نے کوئی ٹرک کو سجا کر لائے تھے آپ؟ جی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ $1 million کا یا 10 million کا گھر لیتے ہیں، کیا اس میں کھجور کا مسلح رکھتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ کون سا مسلح بچھاتے ہیں؟ ہاں جی آپ $1 million کا گھر لیتے ہیں، کبھی آپ کھجور کا اسی طرح مسلح جس پہ ہمارے باپ دادا نماز پڑھتے آئے، آپ وہ مسلح رکھتے ہیں یا بہترین مسلح لا کر بچھاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اب وہ زمانہ بدل گیا، اب وہ کھجوروں کے مسلے نہیں رہے. اب تو نماز پڑھے تو کھجوروں کے مسلے ختم ہو جائے, اور حضور کے میلاد کے لیے تو کہے کہ اسی طرح حضور جو ہے آج حضور کا میلاد جو ہے اسی طرح پرانے دور میں منایا جائے جیسے اللہ نے مسلمانوں کو عظمت اور شوکت دی ہے. اگر مسجد نبی سنگ مرمر کی اور خوبصورت پتھروں کی اور ایک بہترین شاہکار عمارت بنتی ہے اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, تم فخر کرتے ہو, تو حضور کے میلاد کے لیے تم پرانی چیزیں لا کر ثابت کرنا چاہتے ہو. زمانے کے ساتھ ساتھ تمہیں بدلنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا بے شمار احادیث میں, وقت کی نزاکت کے تحت مختصر کرتا جا رہا ہوں. تیسری سنت تھی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بات, جب آپ مدینہ منورہ گئے, یہ حدیث پاک ہم نے سنی ہوگی, مسلم شریف میں ہے, حضور صرف مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں, پیدائش کی بات نہیں شہر میں داخل ہونے کی بات ہے. کیا مدینہ منورہ کے لوگ, حدیث میں نہیں آتا فصاعد الرجال والنساء فوق البيوت, عورتیں اور مرد مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے. ہاں جی, وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق, اور غلام اور بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل گئے. ہاں جی, انصار نے ہتھیار سے جا لیے, جنگی ہتھیار سے جا لیے, لڑنے کے لیے نہیں. جیسے آج پریڈ دیکھتے ہو تو لوگ اس میں جو مختلف قسم کی خوبصورتی سجانے کے لیے ہتھیار بھی رکھتے ہیں, جیسے پریڈ ہوتی ہے ملکوں میں جلوس نکلتے ہیں, ٹینک ہوتے ہیں, بخترمند گاڑیاں ہوتی ہیں, اور یہ خوبصورتی کے لیے, لڑائی کے لیے نہیں خوبصورتی کے لیے. انصار نے ہتھیار سجائے ہوئے ہیں, بازاروں میں پھیل گئے, باپردہ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں, لوگ چھتوں پر چڑھ گئے, اور بچیاں ترانے گا رہی ہیں, تالا وجہ تالا البدر علینا من سنیات الوجائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. کیا یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا؟ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا میرے استقبال کے لیے نکل آئے؟ آپ نے کیوں نہیں فرمایا رہے تم جلوس کس کا نکال رہے ہو؟ ہاں جی, یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم جلوس نکالو؟ یہ تم بدعت کر رہے ہو, ہاں جی, یہ شرک کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ ان بچیوں کے ترانے کو ثابت کیا کہ جنہوں نے کہا کہ واجب الشکر علینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. آج علماء کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا, میلاد منانا مستحب ہے. مدینہ کی بچیوں کا ایمان ہے کہ جلوس نکالنا اور خوشی کرنا یہ واجب ہے, واجب الشکر علینا. اور حضور نے سنا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ واجب تم کیسے کہہ رہے ہو. حضور نے ایکسپٹ کیا اس بات کو. اور کب تک واجب ہے؟ ما دعا للہ دائی, جب تک مؤذن اذان کہتا رہے گا. ما دعا للہ دائی, جب تک مبلغ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے گا. ما دعا للہ دائی, جب تک اسلام کا مبلغ اسلام کی تبلیغ کرتا رہے گا. قیامت تک رسول اللہ کا دین تبلیغ کے ذریعے چلتا رہے گا. مدینہ کی بچیوں کا یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اس پر مہر لگائی کہ یہ بچیاں صحیح کہی رہی, کسی کو رد نہیں کیا, منع نہیں کیا, کہ جب تک دین کا مبلغ دین کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے گا, جب تک رسول اللہ کا دین رہے گا, اس وقت تک مسلمانوں پر حضور کی آمد پر خوشی منانا واجب ہے. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, اگر باہر نکلتا ہوں تو مجرم ہوں. آپ اس کو غور سے دیکھو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, تیسری سنت. کیا آدم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کیا؟ ہاں جی, حضرت شیس علیہ السلام کو کہا کہ اب بیٹا جب تیرے اوپر کوئی مشکل آ پڑے, ایک خطبہ دیا آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے وصال کے وقت, اے بیٹا شیس, کیونکہ حضور کا نور ان کی پشت میں تھا, حضرت آدم علیہ السلام کی جمی اولاد جوڑا جوڑا پیدا ہوئی, لیکن جب حضرت شیس پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے, اس لیے کہ نور مصطفیٰ دو بہن بھائیوں میں تقسیم نہ ہو جائے. حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے, ان کے پیشانے میں حضور کا نور تھا. کہا بیٹے جب تیرے پر مشکل وقت آ جائے تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر لینا. ابا جان وہ کون ہے؟ فرمایا میری اولاد میں آخری نبی میرا بیٹا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ میرے اوپر بیتی ہے، جب میری توبہ 300 سال گریا کرنے سے، زاری کرنے سے، توبہ کرنے سے توبہ قبول نہ ہوئی، تو میں نے اپنے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق نبی کا نبی رحمت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب سے دعا مانگی، رب نے میری دعا کو قبول کیا، اس لیے میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے جسم کے ساتھ برتی ہے، جس کا مجھے تجربہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اب نے پورا واقعہ سنایا توبہ کا، اور یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ میری اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ جب کعبۃ اللہ بنایا، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی آتا ہے، کعبہ بنایا، کعبہ بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما جو ہم نے کعبہ بنایا. نبی بنانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بنانے والے ہیں. کعبہ جیسی عمارت بنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا. مسلمان تو تھے لیکن مسلمین، دونوں کو مسلمان بنا، باپ بیٹے کو مسلمان. نبی مسلمان نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ہاں جی مسلمین. اللہ کا شکریہ ادا کریں، اے اللہ ہمیں آخری وقت تک اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. مسلمین، کیونکہ مسلمان کا کیا معنی ہے؟ مسلمان کا معنی ہے گردن نہادن، یعنی مسلمان جو اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دے، کوئی اعتراض نہ کرے. یعنی مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا معنی ہے، یہ مسلمان ہے. یہ نہیں کہ اپنی انا کی خاطر دل مانتا ہے لیکن پھر اکڑ جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. جو بات دل مانتا ہے، قرآن و حدیث گواہی دے رہی ہے، دل بھی مانتا ہے تو گردن جھکا لو اور اس میں اکڑو نہیں. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں مسلمان رکھ اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان رکھ، اور پھر ہماری اولاد سے ایک نبی پیدا فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اے اللہ ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ہمیں ایک بیٹا عطا فرما جو اس کعبے کو بسائے. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہے ہیں، ان کی آمد کی دعا. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں کس کی دعا ہوں؟ میں کس کی دعا ہوں؟ ایک اور مسئلہ حل کر گئے کہ اگر بیٹا ہو تو کسی بزرگ کی دعا سے پیدا ہو تو حضور نے بھی اس پر فخر کیا ہے. میں بیٹا ہوں، میں کسی بزرگ کی اولاد دعا سے آیا ہوں، انا دعوت ابراہیم، حدیث ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. ہاں جی لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے پاس بیٹے لینے کے لیے جاتے ہو، ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہو رہے ہیں. انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ رو یا امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ولادت بیان فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا. سورہ صف پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا، اس قال عیسیٰ بن مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ لوگوں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، عظیم رسول، مبشرن، میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی، مبشرن برسول، ایک رسول کی میں خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. کیا یہ حضور کی آمد کی حضور کا میلاد نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں؟ ہر نبی نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا، اس لیے یہ آیت کریمہ یہی تو کہہ رہی ہے، ویز قال اللہ ویزا خز اللہ، جب اللہ تعالی نے عہد لیا میثاق النبیین، انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا، انبیاء کو بلایا، عہد لیا. ایک رب تعالی نے اپنی وحدانیت اپنی ربوبیت کا ایک عہد لیا ہے جس میں کافر بھی تھے مومن بھی تھے, جس میں صحابی بھی تھے جس میں غیر صحابی بھی تھے, جس میں نبی بھی تھے غیر نبی بھی تھے, جس میں مشرک بھی تھے کافر بھی تھے موحد اور مومن بھی تھے, جس میں نیک بھی تھے بد بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے. لیکن یہ جو میثاق ہے اس میں صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھا. حضور کے میلاد میں حضور کی آمد کے ذکر میں صرف انبیاء تھے پاکیزہ لوگوں کی, ہاں جی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صرف انبیاء کو اکٹھا کیا گیا, قرآن کی آیت بتاتی ہے. اور اللہ تعالی نے جب ربوبیت کا اقرار کرایا تو اس میں پلید اور ناپلید جو پاک پلید سب شامل تھے اس میں, ہاں جی, رب تعالی نے سب کو. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, سورہ آراف میں یہ آیت کریمہ آتی ہے. وہ عہد میثاق تھا وہ جو میدان عرفات میں نعمان پہاڑ پر لیا گیا, جہاں ابھی حج کرنے جاتے ہو اگر دیکھا ہو کس نے سیاہ پتھر لگے ہوئے ہیں, اس مقام پر آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوری مخلوق سے رب تعالی نے عہد لیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس میں پاک نہ پاک سب تھے, لیکن جب حضور کا ذکر آیا تو صرف انبیاء کو, اور انبیاء کو کہا اے میرے نبی علماء آتیتکم من کتاب و حکمت, یہ عالم اروا میں ہو رہا ہے. فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت, کتاب اور نبوت دے کر بھیجوں دنیا میں اور تم جا کر تبلیغ کرو, اے نوح تم صفی, تم نجی اللہ بنو, اے آدم تم صفی اللہ بنو, اے ابراہیم جب تم خلیل اللہ بنو, اے اسماعیل جب تم ذبیح اللہ بنو, اے موسیٰ جب تم کلیم اللہ کا ڈنکا بجاؤ, اے عیسیٰ جب تم روح اللہ کا اعلان کرو, اگر تمہارے ہوتے ہوئے ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے تو کیا کرو گے, اپنی نبوت کا اعلان کرو گے یا میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے؟ اگر اپنی نبوت کا اعلان کرو اور میرے رسول کو اگنور کر دو, ان کا خیال نہ کرو, تو یاد رکھو تو اولئکہم الفاسقون کا فرمایا کہ پھر تم میری روح گردانی کرو گے. لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آ جائے تو کیا کرنا, مصدق لما معکم, میرے رسول کی تصدیق کرنا, لتؤمنن بہ, اس کا کلمہ پڑھنا. ہاں جی, آپ ہسٹری دیکھیں انبیاء کی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون نبی ہیں بھائی ان کے زمانے میں یوشع بن نون نبی ہیں, ان کے زمانے میں یوحنا بن کالب نبی ہیں, اور یوحنا بن کالب کے زمانے میں حزقیل نبی ہیں. یہ سارے انبیاء ایک دور میں رہے ہیں. رب تعالی نے یہ نہیں فرمایا یوشع بن نون تم حزقیل کا کلمہ پڑھو, حزقیل کو یہ نہیں کہا کہ تم یوحنا بن کالب کا کلمہ پڑھو, یعقوب علیہ السلام کو نہیں کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھو, ہاں جی, اور ابراہیم اسحاق علیہ السلام کو نہیں کہا کہ تم یعقوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھو, وہ بھی نبی تھے. لیکن رب فرماتا ہے اے انبیاء کا گرو, اے خلیل تیرا مقام بڑا بلند ہے, اے نوح تیرا مقام بڑا بلند ہے, اے آدم تیرا مقام بڑا بلند ہے, لیکن یاد رکھو جب تم اعلان نبوت اعلان رسالت کر رہے ہو, ثم جاءکم رسول, اگر میرا رسول آ جائے تو مصدق لما معکم, اپنی رسالت و نبوت چھوڑ کر لتؤمنن بہ ولتنصرن, اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی مدد کرنا. یہ فرق ہے باقی انبیاء میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں. پھر یہی نہیں کہا, فرمایا قال اقررتم, کیا تم اگری ہو میری اس بات پر, ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اقررنا, رب ہم اگری ہیں تیری اس قول پر, وعدہ کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں, جبریل کو بلاؤ میکائیل کو بلاؤ, فشہدو گواہی دو ان کے سامنے, ہاں جی, ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, آدم تم نوح پر گواہ ہو جاؤ, نوح تم موسیٰ پر گواہ ہو جاؤ, موسیٰ تم عیسیٰ پر گواہ ہو جاؤ کہ سب نے گواہی دی ہے. اور پھر یہی نہیں, انا معکم من الشاہدین, میں تمہارے اوپر سب پر گواہ ہوں کہ تم یہ وعدہ کر کے جا رہے ہو. اور یاد رکھو فمن تولا بعد ذالک, اگر تم میں سے ایک بھی اس عہد سے پھرا, فاولائک هم الفاسقون, تو میرے حکم کو چھوڑنے والے ہوگے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے حضور کا میلاد منایا، حضور کا ذکر کیا، رب نے ذکر کیا، تو سنت اللہ بھی یہی ہے کہ حضور کا میلاد مناؤ، سنت انبیاء بھی یہی ہے کہ حضور کا میلاد مناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ حضور کا میلاد مناؤ. کیا مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے جو حضور کا حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے وہ صحابی نہیں تھے جو گلیوں میں پھیل گئے؟ حضور کی آمد پر جلوس نکالا انہوں نے صحابیہ بھی. کیا حضور پیر کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نہیں رکھتے تھے؟ صحابہ کیوں رکھتے تھے؟ کہ ہمارے حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے. اور ابن جوزی نے اپنی کتاب الملاد النبوی میں ذکر کیا ابو بکر صدیق میلاد مناتے تھے، حضرت عمر میلاد مناتے تھے، حضرت عثمان غنی میلاد مناتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ میلاد مناتے تھے. یہ ابن جوزی نے الکتاب الملاد النبوی میں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے تھے. حضرت حسان نے ممبر پر کھڑے ہو کر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے حضور کا ذکر کیا ولادت کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. صحابی رسول کہہ رہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جانا ہی نہیں. کیا یہ ولادت کا ذکر نہیں ہے؟ یہ ولادت کا ذکر نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کس نے جانا ہی نہیں ہے؟ پیدائش کا ذکر ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، ہر عیب سے. اور اگر کہا جائے کہ حضور کو تو علم نہیں تھا، یہ عیب ہے یا بے عیبی ہے؟
اللہ
صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہر عیب سے پیدا پاک کیے گئے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے آج کے لوگوں کا؟ کہ حضور کو علم نہیں ہے. جو علم کا نہ ہونا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ حضور ہر عیب سے پاک ہے. ہاں جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. حضور کے صحابی نے پوچھا، حضرت انس غالمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا حضور قیامت کے دن اگر آپ کو تلاش کرنا ہو آپ کہاں ملیں گے؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، پل صراط پہ نہ ملوں تو حوض پر ملنا، حوض پر نہ ملوں تو جہاں میزان ہے جہاں اعمال وزن ہوتے ہوں گے میں وہاں ہوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے مشکل یہ تین جگہیں ہیں. فرمایا کہ جہاں میرے امتی گناہگار امتی پل صراط سے گر کر جہنم میں جاتے ہوں گے میں ان کو سہارا دے کر پل سے پار کراؤں گا، اور اگر جہاں میرے امتی قیامت کے دن پیاسے ہوں گے میں پیالے بھر بھر کے ان کو پلاؤں گا، اور جب میرے کسی امتی کا عمل کم ہوتا ہوا ہوگا تو میں ان کی شفاعت کر کے ان کے وزنوں کو زیادہ کروں گا. یہ رسول اللہ، یہ ہمارے نبی شفیع ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، جب حضور معراج پر گئے تو جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا ہے جبریل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے؟ ہاں جی، جبریل تو رک گئے نا، وہاں آگے نہیں جا سکتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو یہ اجازت لے کر آئیں کہ جب آپ کی گناہگار امت پل صراط پار کرے گی تو مجھے اجازت ہو کہ میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ بال سے باریک پل صراط جو ہے اس پر آپ کی امتیوں کو تکلیف نہ ہو، جبریل کے پروں پر آپ کی امت باخیریت گزر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اجازت لے لی. آئے مدینہ مکہ معظمہ میں، صحابہ کو یہ بات سنائی، جبریل عرض کرتے ہیں کہ میں پر بچھاؤں، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو بالکل صحیح ہے لیکن ہم حضور کا احسان ہم جبریل کا احسان کیوں مانیں ہم جبریل کا احسان کیوں مانیں جبریل بے شک پر بچھان کو ثواب مل جائے لیکن حضور آپ اپنی شفاعت سے ہمیں پار کرائیے جبریل کے پار کی ہمیں ضرورت نہ ہو. تو اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا اس حدیث کا ترجمہ کیا فرمایا پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم پل سرات سے گزریں گے. لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے تفسیر قرآن کی تفسیر بلغۃ الحیران, میرے پاس موجود ہے, کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں. بلغۃ الحیران لکھنے والا مولوی حسین علی وہاں بچنا والا اور مولوی غلام خان راولپنڈی والا جو اس کا استاد غلام خان کے ہاتھ سے وہ تفسیر لکھی گئی ہے. لکھنے والا اس کا استاد مولوی حسین علی وہاں بچنا ضلع میاں والی ہے. وہ لکھتا ہے کہ مجھے خواب میں جہنم کے کنارے ٹہل رہا تھا اور پل صراط پر گزرا. جب میں جہنم کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسلا, آپ جہنم میں گرنے لگے. فامسکتہ, میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو تھام لیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی شفاعت فرما کر ان کو جہنم میں گرتے ہوئے امتیوں کو بچاتے ہیں. جو بندیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جہنم میں گرنے والے تھے اور ہمارے مولوی نے ان کو ہاتھ پکڑ کر بچا لیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوستو کھرے کھوٹے کی تمیز کرو, اپنے اور پرائے کو دیکھو, اور جو توہین کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والا ہے اس کے اندر موازنہ کرو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے, میں اس کو دکھا سکتا ہوں, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. بہرحال صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا. اللہ کی سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, انبیاء کی سنت, صحابہ کی سنت. پانچویں سنت کون سی ہے؟ عامۃ المسلمین کی. قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر مسلمانوں کے اجماع اور مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے, ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے. آج سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جیسا ہم عرض کرتے آئے لوگ حضور کا میلاد مناتے آ رہے. ان حضرات کا سوال یہ ہے ہم پر کہ جی تم میلاد جو مناتے ہو یہ جلوس کی شکل میں اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ تم اس طرح جلوس نکالو اور اس طرح محفل میلاد کرو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں حکم نہیں دیا اور کہیں ایسے نہیں کیا جیسے بے عین ہی ہم لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں یا اس طرح کر کے ٹرک اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل نکالتے ہیں. صحابہ نے اور انبیاء نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, یہ تم کرتے ہو. اور نہ یہ خیر القرون کرنی کے زمانے میں جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس میں یہ ہوا ہے, لہذا اس سے بعد جو بھی ایسی چیز ہو یہ شرک اور بدعت ہے. اب میرا سوال یہ ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ہمارے اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں میلاد شریف کے جلوس نکلتے ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہر ملک میں. یہاں تک کہ اگر کسی بزرگ صاحب کو یاد ہو, اگر آپ تھوڑا سا دماغ پر بوجھ ڈالیں تو 1977 یا 6 کون سا زمانہ تھا جب شاہ فیصل قتل ہوا, یاد ہے کسی کو؟ اتنی عمر کا کوئی ہے؟ شاہ فیصل جب قتل ہوا, شاہ فیصل کیوں قتل ہوا, کیسے قتل ہوا پتا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں, وہ کہاں سے آیا تھا؟ محفل میلاد سے اٹھ کر آیا تھا، جماعت میں کہنے والا ہوں، میلاد شریف سعودی عرب میں، میلاد شریف سے اٹھ کر آیا تھا اور جب گھر آیا تو بھتیجے نے قتل کر دیا. اپنے تو اپنے، غیر بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ میلاد شریف جو ہے یہ منایا جائے اور منایا جاتا ہے. جیسے اہل حدیث 20 تراوی کے قائل نہیں ہیں، کہ ہیں اور مدینہ منورہ میں کتنی تراوی ہوتی، مکہ شریف میں کتنی ہوتی، 20 کے قائل نہیں ہیں، لیکن کرتے ہیں نا. ہاں جی، قبروں کے قائل نہیں ہیں، پشت کر کے کھڑے ہیں لیکن گرا نہیں سکتے روزہ تھر کو، قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہاذا سانم نقبرو لو اقدر علیہ لہدمتہ. ان کے باپ دادے نے کہا تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، کہ یہ سب سے بڑا بت ہے یہ رسول کا روزہ، اگر ہمیں قدرت ہو ہم اس کو گرا دیں، لیکن گرا نہیں سکتے. 20 تراویاں مانتے نہیں ہیں لیکن پڑھاتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. ہاں جی، محفل میلاد سے آیا ہے شاہ فیصل، مانتا نہیں ہے لیکن ہو کر آیا ہے، قتل ہوا. تو محفل میلاد پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب درالسمین کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد نے حضور کا میلاد منایا، چنوں پر ختم دلایا. سنا ہوگا آپ نے، چنوں پر ختم دلایا، رات کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار کھانے پڑے اور آپ ان چنوں کو بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب درالسمین اپنی کتاب میں اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کا. اور شاہ عبد الرحیم کے بارے میں مولوی ابراہیم سیالکوٹی، جو بہت بڑا اہل حدیث ہے، فخر الوہابیہ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے، اپنے دور کے عالم بھی تھے اور بڑے صاحب تصوف، بزرگ اور پیر بھی تھے، وہ میلاد مناتے تھے. شاہ عبدالحق محدث نے بھی میلاد مناتے تھے. چلتے جائیں آپ، یعنی صدیاں گزر گئیں یہ میلاد شریف ہوتا چلا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ. لیکن میرا سوال یہ ہے، غور کر لیں، انشاءاللہ کوئی بھی میلاد کا منکر آپ سے آنکھ نہیں ملا سکے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے، جو اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہو، اس سے پوچھو کہ قرآن کے کتنے سپارے ہیں. آپ کہو گے یہ تمہیں بھی پتا ہے کتنے ہیں، یہ 30 سپارے کس نے بنائے؟ پہلا سوال. یہ قرآن ہے نا، قرآن ایک بک آف گائیڈنس اور ہدایت کی کتاب ہے، اسی پر ہمارا سارا عقیدہ اسی پر پھرتا، اسی کے ارد گرد پھرتا ہے. قرآن کے 30 سپارے کس نے بنائے؟ نہ اللہ نے حکم دیا کہیں قرآن میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 30 سپارے بنائے، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنائے، نہ عمر فاروق نے بنائے، نہ عثمان غنی نے بنائے، نہ حضرت علی نے بنائے، نہ امام حسن نے بنائے، نہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئے، اور نہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئے. یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوئے، تابعین کے دور میں نہیں ہوئے. خیر القرون کرنی تو یہی ہے نا، جو 3 بہترین زمانے ہیں. یہ 30 سپارے کس نے بنائے؟ جو چیز خیر القرون میں نہیں ہوئی، جو بہترین زمانہ ہے، وہ شر القرون میں ہوئی. جب اچھے زمانے گزر گئے، برے زمانے آئے، تو برے زمانے میں قرآن کو چینج کیا گیا. 30 سپارے جو رب کا حکم نہیں تھا، رسول کا حکم نہیں تھا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تم نے کیسے قبول کر لیا کہ قرآن کے 30 سپارے؟ اس قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے جس کو شر القرون کے زمانے میں یہ تبدیلی کی گئی. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ پوچھو کسی سے. اللہ کے فضل سے میں وعدہ کرتا ہوں، علی الان کہتا ہوں، کہ مائی نے کوئی لال پیدا نہیں کیا جو فقیر کے سوال کا جواب دے دے. اور جب عقیدہ یہ ہے کہ جو خیر القرون کے زمانے میں نہ ہو، حضور کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے، تو قرآن کے 30 سپارے بدعت ہے، چھوڑ دو اس کو. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ قرآن پر زبریں زیریں کس نے لگائیں؟ قرآن پر زبریں زیریں کس نے لگائیں؟ بات قرآن سے نا، کہتے ہیں ہم قرآن سے، ہم قرآن ہی مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، جو قرآن کی بات ہی کر لو، قرآن پر زبریں زیریں کس نے لگائیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں جی میلاد جب اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ جب قرآن پر زبریں زیریں رب نے حکم نہیں دیا، رسول نے نہیں لگائی، صحابہ کرام نے نہیں لگائی، تابعین نے نہیں لگائی، تم کیوں لگاتے ہو؟ تم نے اس کو کیوں ایکسپٹ کیا؟ کس نے لگائی ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. نہ امام مہدی تو ابھی آئے نہیں، پتا عبد الوہاب نجدی نے نہیں. اسی سے تو سوال ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو، زبریں زیریں کس نے لگائی؟ حجاج بن یوسف کا ایک قول ہے، اسی پر بھی بات کر لیتے ہیں. حجاج بن یوسف کا ایک قول ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگی. حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی بڑی بہن حضرت اسماء سے روایت ہے، جب حجاج ان کے پاس گیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے، تو حضرت اسماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو برا کہا کہ وہ میری امت کے بد کردار لوگ ہوں گے، ایک مختار سقفی جو قبیلہ بنی سقیف سے ہوں گے، اور ایک حجاج بن یوسف تو ہے. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ شخص فرمایا، جس نے 124,000 بے گناہ قتل کرائے، جو حضور کی امت کا اتنا بدکار اور ظالم شخص تھا کہ اگر پہلی ساری امتیں اپنے بدکار شخص لے آئے اور ظالم لے آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے دور میں اگر قرآن پر زبریں زیریں لگ جائیں تو تم قبول کر لیتے ہو، تم قبول کر لیتے ہو. اور ابو مظفر شہنشاہ اربل، اگر اس کے زمانے میں میلاد کا جلوس شروع ہو جائے جس کو سخی اور نیک اور صالح ترین بادشاہ کہا گیا ہے، اس کو قبول نہیں کرتے ہو؟ ہاں جی، میرا سوال ہے کہ اگر حجاج بن یوسف کے زمانے، وہ صحابہ کا زمانہ تو نہیں ہے نا، نہ حضور کا زمانہ ہے، تو جو خیر القرون کے زمانے میں زبریں زیریں نہیں لگی، ایک ظالم فاجر کے زمانے میں اگر قرآن پر زبریں زیریں لگیں تو تم اس پر کوئی، تمہیں کوئی اعتراض نہیں، تم اس کو ایکسپٹ کرتے ہو. اور ایک صالح بادشاہ کے دور میں میلاد شروع ہوتا ہے جلوس کی شکل میں، تو تم اس پر اعتراض کرتے ہو. تیسرا سوال، خلفاء راشدین پتہ کون ہے؟ یار بول پڑھو، پتہ خلفاء راشدین کون ہے؟ کون ہے؟ عثمان، حضرت علی. ہاں جی، ماشاء اللہ. یہ جتنے بھی مساجد ہیں ہماری، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، اس میں خطبے میں ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ حضرت عمر کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا. کیا یہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. کسی صحابی نے کیا؟ کسی تابعی نے کیا؟ نہیں کیا. جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کیا، تو خیر القرون میں جب نہیں ہے، تم ہر جمعے کو یہ بدعت کیوں کرتے ہو؟ ہر جمعے کو بدعت کر کے لوگوں کی نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ کہتے ہو نا کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے. کیوں شاہ جی، اب تھک تو نہیں گئے؟ جو صحابہ کے، میں بات وہ میرے دوست بھائیوں جو میں آپ کو سمجھا کے کر رہا ہوں، اگر میں کہیں سے غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بڑی بہت ایسی باتیں جو آپ کے دل میں اتر جائیں گی. جب حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور خیر القرون تو یہی زمانہ نے، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو نہیں ہوا، تم کیوں کرتے؟ ہر روز ہر جمعے کو بدعت کرتے ہو اور کہتے ہو بدعت مٹاؤ، بدعت مٹاؤ، اور خود بدعت کرتے ہو جمعے والے دن. ہاں جی، چوتھا سوال، کلمے کتنے ہیں؟ چھ. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے بچے کو یہ کلمے آئے، ہمیں آئے یا نہ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آئے، ہاں جی، اور ہمیں نہیں آتے ہوں گے، لیکن آتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ قرآن کا حکم ہے چھ کلمے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کیا صحابہ نے اپنے بچوں کو یا خود چھ کلمے یاد کیے؟ کیا تابعین نے یاد کیے؟ قرآن میں چھ کلموں کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کہیں چھ کلموں کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کے دور میں کہیں چھ کلمے نہیں ملیں گے، تابعین کے دور میں چھ کلمے نہیں ملیں گے، محدثین کے دور میں یہ چھ کلمے نہیں ملیں گے. یہ کب کی پیداوار ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن ہر مسجد میں، ہر مولوی، ہر قیدے میں یہ ضرور پڑھاتا ہے. ہاں جی، کلمہ پڑھا کر لوگوں کو بدعتی بناتا ہے. ہاں جی بھائی، یا تو کہو بدعت، یہ نہ کہو کہ بھائی ہر چیز یہ بدعت ہے، بدعت بھی کہتے ہو اور پھر مسجدوں میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتے ہو، ان کو بدعت سکھاتے ہو، یہ سکھانا بھی نہیں چاہیے. ہم تو بدعت نہیں کہتے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ویسے تو پانچ قسم کی ہے، لیکن دو قسم کی موٹی قسم، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت. اچھی بدعت جو ہے وہ جائز ہے، اس کا ثبوت ہے. من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل علیہ، جو اسلام میں ایک نیا طریقہ شروع کرے، اس ابتدا کرنے والے کو اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا. جتنے بھی قیامت تک لوگ عمل کریں گے ان کا سب کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس کو شروع کیا. ہمارے نزدیک جس نے یہ چھ کلمے بنائے ہیں، جس نے بھی، مجھے بھی نہیں پتا کس نے بنائے، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے یہ شروع کیا. یہ جو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا، کسی کو بھی نہیں پتا کس نے شروع کیا. آنیسٹلی آپ نے کہیں نہیں رکھا، کسی مولوی سے پوچھ لو جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہو، اس سے پوچھو کس نے شروع کی. یہ ساری پانچ چھ باتیں جو میں نے بتائی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ میرے نزدیک یہ بدعت حسنا ہے، جس نے شروع کیا ہے، جتنے بھی بچے پڑھیں گے، لوگ پڑھیں گے، جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا اس کرنے والے کو ملے گا. یہ بدعت ہے، کیوں پڑھاتے ہو؟ ایک بات اور، آپ وضو کرتے ہو، کچھ لوگ بہت صوفی ہوتے ہیں، وہ ہر عضو دھوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں. وضو کے ہر عضو، ہاتھ دھونے کی دعا علیحدہ ہے، کلی کرنے کی دعا علیحدہ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا علیحدہ ہے، منہ دھونے کی دعا علیحدہ ہے، دائیں ہاتھ دھونے کی دعا علیحدہ ہے، بائیں ہاتھ دھونے کی دعا علیحدہ ہے، سر کے مسح کی دعا علیحدہ ہے، دائیں پائیں کی دعا علیحدہ ہے، باؤں پاؤں دھونے کی دعا علیحدہ ہے. یہ کتابوں میں ملتی ہے، عام تو نہیں ملتی، لیکن جو پڑھے بہت اچھے اچھے صوفی جو ہے نا، وہ اس کو نہیں چھوڑتے. مثلا جب چہرہ دھوئے تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن نورانی کر، روشن کر، اور اس کو سیاہ نہ کر جیسے کافروں کا چہرہ. دائیں ہاتھ دھوئے تو عربی میں دعا ہے کہ اے اللہ مجھے نامہ یا مال دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور بائیں ہاتھ میں نہ دے، مجھے دائیں ہاتھ میں دے. اس طرح کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں بڑے بڑے صوفی پڑھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے. یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا اس کو، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. یہ پتہ نہیں کب کی ایجاد ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں وضو، بدعت کر کے وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ امت المسلمین یہ ساری چیزیں کئی صدیوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اگر ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ میری بات سمجھا؟ یہاں سے ایک بات جو مجھے پتا چلتا ہے، جو مجھے مطالعے سے اور میرے ایکسپیرینس اور تجربے سے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونا اور آپ کی شان کو بلند کرنا، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے یہ میلاد کی بھی مخالفت، حضور کے علم غیب کی بھی مخالفت، حضور کے حاضر ناظر ہونے کی بھی مخالفت، حضور کا نام شریف چومنے کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی اور اس کی مخالفت، اور جتنے بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ہیں ان کے یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. اور ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، قرآن اللہ کی سنت، انبیاء کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت اور عامۃ المسلمین کی سنت یہ ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے.
سبحان اللہ.
اگر ہم اس پر مزید بیان کرنا چاہیں، اللہ کے فضل سے ہم کئی گھنٹے اس کو بیان کر سکتے ہیں مختلف انداز اور پیرائے میں. ہو سکتا آپ نے یہ باتیں پہلے علماء سے سنی ہوں، لیکن جو کچھ فقیر کے پاس تھا اس تھوڑی دیر میں ہم نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.